بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به جناب محمد وعلى محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد. زن محترم، شب عاشور کے موقع پر وقت امام کے حضور اس عظیم الشان شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اور بالاخص معذر سید الشہداء کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے باوز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی چند دن سید الشہداء کے نام پر جمع ہوئے، ہمارا اس فرش اعلیٰ پر بیٹھنے کی سعادت حاصل کی. خدا جانتا ہے کہ چونکہ ہم اس دنیا کے پیچھے اس کے باطن کو نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں معلوم یہ سعادت کیسی سعادت ہے جو خدا نے اتار نے ہمیں نصیب کی ہے. تصور میں اگر لائیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر سید الشہداء کا دامن نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہم سید الشہداء تک نہ پہنچے ہوتے تو کیا ہوتا، نعوذ باللہ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام و منصب سے جو مختصر آشنائی ہماری ہوئی ہے یہ نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا، نعوذ باللہ ہم معاویہ اور یزید کے دروازے پر کھڑے ہوتے، نعوذ باللہ تعالی اسد، نعوذ باللہ تعالی ہم غاصبین کے حامی بن گئے ہوتے. کتنی بڑی سعادت ہے خدا نے ہمیں ان خاندانوں میں خلق کیا جہاں ہماری ماؤں نے ہمیں گودوں میں لے کر یا حسین کہا. کتنی بڑی سعادت نصیب ہو گئی کہ ہمیں دنیا میں در در کی ڈھوکریں نہیں کھانی پڑی اور ہم پہلے سے سید الشہداء کے در پہ پہنچ گئے. سید الشہداء نے احسان کیا کہ ہمیں ملحق ہونے کی سعادت دے دی. آپ جانتے ہیں اگر کسی کا مقام بلند ہو جائے تو وہ اتنی آسانی سے کسی کو ملحق نہیں ہونے دیتا، دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ تمہارا مجھ سے کیا تعلق. لیکن سید الشہداء وہ غریب پرور ہے جو ہر کمزور کو اپنے ساتھ لانے کے لیے تیار ہے. برے سید الشہداء کے سامنے اس احسان کا شکر بجا لانے کے لیے اور ان کے سامنے اس التجا کے ساتھ کہ مولا جب تک زندہ ہیں ذکر حسین نصیب ہو اور مریں تو شفاعت حسین نصیب ہو انشاءاللہ، دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے جہاں کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کے مقابلے میں ایک سوال بھی رکھا، اور جیسے کہ ہم نے ابھی احساس کیا کہ سید الشہداء کی ذکر کی نعمت دنیا کی عظیم الشان ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ گرچہ ہم میں سے بعض شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے یہاں پر آ کر کوئی کام کیا, لیکن میرے نزدیک کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا نے متعال کل ہم سے سوال کرے گا کہ یہ جو ہم نے تمہیں حسین سے ملحق ہونے کا موقع دیا, اس نعمت کا تم نے کیا شکر گزارا ہے؟ خدا ہم سے سوال کرے گا کہ یہ نعمت جو ہم نے کروڑوں کو نہیں دی, اربوں کو نہیں دی, اور تمہیں نصیب ہوئی کہ پرچم حسین تمہارے ہاتھ میں آیا, تو تم نے اس نعمت سے کیا استفادہ کیا؟ اس نعمت کے مقابلے میں جواب دے ہوں گے ہم. اور اس فکر کو سمجھنے کے لیے, اس مفہوم کو حاصل کرنے کے لیے کہ سید الشہداء کے کیا پیغامات تھے جو وہ دنیا تک پہنچانا چاہ رہے تھے, ان کے پیغام کے اندر وہ آفاقی پیغام جو کسی جغرافیہ کے اندر کسی زمانے کے اندر لمیٹڈ نہیں تھے, ہم نے اس سلسلہ مجالس کے لیے کربلا کے آفاقی پیغام انتخاب کیا. اور پہلے دن سے جدوجہد یہ رہی کہ ہم سید الشہداء کے مفاہیم کو حاصل کرتے ہوئے موجودہ دنیا میں اور خاص کر اپنی زندگی کے اندر اس کا امپلیمنٹیشن دیکھیں. تو ہم نے اصرار کیا کہ سید الشہداء نے سب سے بڑا مفہوم جو ہمیں عطا کیا وہ شہادت کا مفہوم تھا. بہادری انسانوں کے اندر ایک اچھی فضیلت ہے, لیکن بہادری اس پائے کے اوپر پہنچ جائے کہ انسان اپنی جان قربان کر دے, اور ایک ہدف کی خاطر, ایک مقصد کی خاطر. ایک شہادت وہ شہادت ہے جو ناگہانی شہادت ہے, جیسے مثلا کوئی کل یا آج کے دن سید الشہداء کی عزام شریک ہو اور نعوذ باللہ دشمن کی کسی سازش کا شکار ہو جائے اور ایک بم دھماکہ ہوا, اس کے اندر کچھ لوگ شہید ہوئے, یہ بھی شہادت ہے, قطعاً شہادت ہے, یہ ایک ناگہانی شہادت ہے. اور اللہ جو بندہ شہید ہوا ہے, جو شخص شہید ہوا ہے, اس کی نیت کے حساب سے اس کو مقام اور منصب نصیب کرے گا. ایک وہ شہادت ہے جو عمدی شہادت ہے, یعنی انسان نے ارادہ کیا, اپنے ارادے کے ساتھ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں شاید شہید ہونے کا امکان ہے. انہی لوگوں کے اندر جن کی شہادت بظاہر ناگہانی لگ رہی ہے, شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جو باشعور پوری بصیرت کے ساتھ شہادت کی طرف گئے ہو. جیسے کہ میں نے اشارہ کیا, کراچی میں جب عاشور کے دن لوگ شہید ہوئے تھے, ایک فرد ایسا تھا کہ جو کفن پہن کر پہلے سے آیا تھا. عاشور کے دن, شہروں کے دن تو سب کفن پہن کے آئے تھے کیونکہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا تھا کہ ہمیں کفن پہننا چاہیے, لیکن ایک آدمی ایسا تھا ان شہداء میں جو عاشور کے دن بلا کسی تمہید اور مقدمے کے خود کفن پہن کے آیا تھا, اور اس نے سب کو تعجب میں ڈال دیا کہ آیا یہ آدمی اتنا بصیرت رکھنے والا آدمی تھا. وہ ہمیشہ عاشور کے دن اپنے محلے کے اندر گزارا کرتا تھا, ہر سال عاشور کے دن اپنے محلے میں رہتا تھا, محلے میں اٹھنے والے جلوس کو منظم کرتا تھا, لیکن اس سال خاص کر اس نے لوگوں کو کہا کہ میں آج یہاں پہ نہیں ہوں گا, مجھے آج مرکزی جلوس میں جانا ہے, اور مرکزی جلوس میں کفن پہن کر گیا اور اسی کفن کی حالت میں دنیا سے سرفراز ہو کر رخصت ہوا. اب یہ ناگہانی شہادت نہیں ہے, یہ ایک ارادے کے ساتھ, عمد کے ساتھ شہادت ہوئی. اس کی قیمت ہے, اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر پائے گا سوائے خدا نے اٹھا کے. اب سید الشہداء کا جو پہلا مفہوم تھا وہ یہ کہ ایک ہدف ہو, اس ہدف کی خاطر جدوجہد ہو, اور اس جدوجہد کے اندر شہادت کا انسان ارادہ کرے اور اختیار کر لے اس کو. اور وہ جدوجہد کیا ہے؟ وہ جدوجہد یہ ہے کہ اگر کوئی دین اسلام کو تبدیل کر رہا ہے تو سید الشہداء جو وارث انبیاء ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے, اور چونکہ وہ خاموش نہیں رہیں گے لہذا بات کے لیے پیغام دے دیتے ہیں کہ مثلی لا یبایعو مثلہ, نہ کہ صرف میں خاموش نہیں رہوں گا بلکہ قیامت تک آنے والے کوئی بھی ایسا فرد جو میرا جیسا ہوا وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. کتنا آگے جائے گا؟ اتنا آگے جائے گا کہ شہید ہو جائے گا. اگر وہ شہید ہوگا تو وہ اسی خط اور راستے کے اوپر ہوگا جس کے سردار سید الشہداء ہیں, شہداء کے سردار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. اب بظاہر یہ ایک مفہوم ہے جس سے ہم لوگ بہت آشنا ہیں, لیکن دیکھنے کی جو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ہم نے شہادت کے مفہوم کو عملاً کتنا قبول کیا ہوا ہے, آیا ہماری زندگیوں میں پرائیورٹی ہے, اولویت ہے یا نہیں ہے, آیا واقعی ہماری بہنوں کے نزدیک اولویت ہے کہ ان کی اولادیں شہید ہوں, آیا واقعی میرے نزدیک جس کے چند بچے ہیں آیا یہ اولویت ہے کہ میرے بچے شہید ہوں, یا کہ نہیں کہنے کے لیے ہے کرنے کے لیے نہیں. تو آپ کو اور مجھے بہت واضح طور پر اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے طے کرنا ہوگا, دوسروں کے لیے نہیں. دوسروں کے لیے شاید ہم بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن بہتر انسان اپنے لیے طے کر لے, آیا واقعا میری زندگی کی اولویت ہے, پرائرٹی ہے کہ مجھے شہید ہونا چاہیے. اور شہادت وہ منصب ہے جس کو اللہ کے رسول بھی کسی کو آسانی سے نہیں دیتے. لہذا جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو ثابت نہ کرے کہ میں اہل شہادت ہوں, اللہ کے رسول اس کے شہید ہونے کی دعا نہیں کرتے. کس موقع پر پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول؟ ایک دفعہ فجر کی نماز کے وقت اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے مسجد کے اندر, ایک جوان کو دیکھا جو سر جھکائے ہوئے تھا. ہم جوانوں کے اندر مثال ڈھونڈنے کی کوشش کر, اہل بیت ہمیں کون سے جوان دینا چاہتے ہیں, یعنی اہل بیت ہمارے جوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, یہ ہمیں طے کرنا ہوگا. آیا وہ ہمارے جوانوں کو ٹیکنوکریٹس دیکھنا چاہتے ہیں؟ آیا وہ ہمارے جوانوں کو صرف شمشیر بے کف, ہاتھ میں شمشیر ہو, یہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آیا ہمارے جوانوں کو علم, تقویٰ, جہاد تینوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو مجھے آج تک سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اسلام ان تین فضیلتوں کو انسانوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اسلام علم دیکھنا چاہتا ہے, تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے, اور پھر جہاد فی سبیل اللہ. البتہ پھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مقام کو میں کم کرنا چاہتا ہوں, پھر کا مطلب اس کی ہمراہی کا, کہ علم بھی ہو, تقویٰ بھی ہو, اور جہاد فی سبیل اللہ, ان تینوں کو لے کر چلے گا وہ جوان آئیڈیل جوان ہوگا اسلام کے نزدیک. لہذا اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے ہیں, ایک جوان سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر, رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیسے حال ہیں تمہارے, کیا حال احوال ہیں؟ یہ سر اٹھاتا ہے, آنکھیں اس کی متورم ہوئی ہوئی تھیں, سوجی ہوئی تھیں, اور اس کی آنکھوں سے واضح تھا کہ یہ شخص بہت جاگا ہوا. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیف اصبحت, کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ تو کہتا ہے اصبحت علی یقین, میں یقین پہ زندگی گزار رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وما حال یقینک, اور تمہارے یقین کا عالم کیا؟ تو کہتا ہے میرے یقین کا عالم یہ کہ میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, میں یقین میں وہاں پہنچا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, جہنم یہ ہے, جنت یہ ہے, میرے لیے کوئی چیز چھپی بھی نہیں, میں اہل یقین ہو گیا ہوں. اللہ کے رسول اس کی یقین کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یہ واقعی اہل یقین ہے. اس کے بعد جب خدا کے رسول تعریف کر چکے ہوتے ہیں, اب سمجھ لیجئے اللہ کے رسول کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے پاس سندیت حاصل ہو گئی ہے اپنے تمام تر مدارج کی جو اس نے اب تک طے کی. تو اس نے جو کچھ طے کرنا تھا وہ کر لیا اور سند اللہ کے رسول نے دے دی. اب اللہ کے رسول سے کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں, آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. یہاں پر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں دعا کروں گا تم شہید ہو جاؤ. آپ تصور فرمانے شہادت کون سا مقام بنا, یعنی شہادت ایک ایسا مقام بنا جہاں پر وہ اپنی عرفانی معنوی حالت کے اندر اس جگہ پہنچا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اور اس جگہ پہنچنے کے بعد بھی شہادت کے مقام کا محتاج ہے. اب کہتا ہے اللہ کے رسول آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. اچھا اب ذرا تصور فرمائیے گا, اس کا مطلب ہے جس نے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لی ہے اس نے دیکھ لیا ہے کہ شہید کا مقام اس سے کہیں بلند ہے. کوئی آدمی اوپر جا کے نیچے کو طلب تھوڑی کرے گا, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کون ماسٹرز کرے گا دوبارہ, کیوں نہیں چاہے گا اسی فیلڈ کے اندر؟ اب تو ظاہر ہے وہ کسی بلند مقام کو طلب کرے گا. یہ وہ شہادت ہے جہاں تک اللہ کے رسول اور نواسے رسول پہنچانا چاہتے ہیں. اور میں تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ہم نے شہادت کو کسی حد تک سمجھا ہے, لیکن شہادت کے واقعی مقام کو ہم نے نہیں سمجھا ہے. اور جن قوموں نے شہادت کے اس واقعی مفہوم کو سمجھا ہے, اس کی کچھ بنیادی صفات میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا, انہوں نے پھر بہت عزت حاصل کی, بہت ترقی حاصل کی. جب ہمارے سامنے موجود ہے جب اسرائیل نے حملہ کیا لبنان کے اوپر, تو ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا ایک جوان بڑا خوش نظر آیا, اور کسی انٹرویو کرنے والے نے اسے پوچھا کہ یہاں جنگ شروع ہو رہی اور آپ خوش ہیں, کس بات کی خوشی ہے؟ کہ میں خوشی اس بات کی ہے کہ میں ساری زندگی اپنی جوانی میں ڈرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی جنگ نہ ہو اور میں شہید نہ ہو سکوں, میں ڈر رہا تھا کہ میں ساری زندگی شہادت کے نام پر زندگی گزار کر انتظار کرتا رہا ہوں, میری جوانی ختم ہونے کو آ رہی ہے, کہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی اور بغیر جنگ کے میں شہید ہو سکا تو پھر کیا ہوگا, میں یوں مروں گا کیا؟ کہنے کا اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ جو میں چاہ رہا تھا اس کا دروازہ کھل گیا ہے, اب ہم شہید ہو سکتے ہیں. اس قوم کو عزت ملنی قطعی ہے, اور یہاں سے ہم منتقل ہوئے تھے دوسرے مفہوم کی طرف جو سید الشہداء نے ہمیں دیا تھا. منتظمین اشارہ کر رہے ہیں کہ جگہ کی تھوڑی سی قلت کا سامنا, آپ اور میں جانتے ہیں کہ ابھی کتنی جگہ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ جگہ ہے تو آپ تھوڑا سی زحمت کیجئے تاکہ اور مومنین وہاں پہ آ سکیں. اعوذ بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر, صلی اللہ علیہ محمد, بڑے دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد. دوسرا مفہوم جو اس شہادت کے مفہوم کے ساتھ آتا ہے وہ عزت کا مفہوم ہے, جس کو سید الشہداء نے اس عظیم الشان قول کے اندر ارشاد فرمایا, ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین السلۃ والذلۃ وہیہات من الذلۃ. یہ عظیم الشان قول ہے سید الشہداء کے. اقوال جیسے جیسے شہادت کے نزدیک آ رہے ہیں مفہوم میں اور زیادہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اور میں دو دفعہ آپ کی خدمت میں درخواست کر چکا ہوں, شب عاشور پھر درخواست کروں گا, سید الشہداء کے تمام اقوال ایک ایک جملے کو کہیں پڑھیے گا. جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ اس کی لذت کو احساس نہیں کر پائیں گے. ان کو پڑھیے, سید الشہداء نے آخری سجدے میں کیا ارشاد فرمایا, ایک پوری دعا ارشاد فرمائی, مناجات ارشاد فرمائی, اس کو دیکھیے کیا مناجات میں ارشاد فرمایا, اس سے پہلے کیا ارشاد فرماتے تھے, دشمن کے سامنے کیسے کہتے تھے, اپنے بھائی سے جب خطاب کرنے لگتے تھے تو شب عاشور مولا ابو الفضل عباس کو کیا کہا, بنفسی انت یا اخی, اے میرے بھائی میری جان آپ پر قربان, یا ارحم الراحمین. مولا ابو الفضل عباس کا مقام اتنا بلند ہے. قطعاً سید الشہداء نے ارشاد فرمایا, ہمیں دیکھنا پڑے گا سید الشہداء کیا فرما رہے ہیں, تو اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھیے گا. مفاہیم بلند ہوتے ہیں سید الشہداء کے ساتھ ساتھ. سید الشہداء فرماتے ہیں, اس ولد حرام ابن ولد حرام نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا ہے, یا میں شمشیر لوں یا میں ذلت لوں, اور ذلت ہم سے کوسوں دور ہے, ہم ذلت نہیں لیں گے, ہم عزت لیں گے. اس عزت کے مفہوم کو اب سید الشہداء کے کلمات میں جگہ جگہ دیکھیں گے. اور یہ عجیب مفہوم ہے جو سید الشہداء کے پاس ہے, مرنے پر عزت ہے, موت پر عزت, اور وہ بھی ایسی موت جو انتہائی سخت موت ہے لیکن عزت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سید الشہداء, اور کل ہم نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے ایک اور مفہوم بڑھانے کی کوشش کی تھی. میں اس خلاصے کو اور خلاصہ کرتا ہوں تاکہ ہم مفہوم پہ پہنچ سکیں. شب عاشور ہے, اپنے دائرے دوسری جگہوں کے اوپر بھی ماتم عزاداری کے لیے تشریف لے کے جانا ہے. ہم منتقل ہوئے اس بات کے اوپر کہ سید الشہداء نے جنگ کیسے کی تھی, جبکہ تمام تر اسٹریٹجیز یہ بتا رہی تھیں کہ سید الشہداء شہید ہو جائیں گے اور لشکر بھی نہیں بچے گا, اور لاشا پامال ہوگا اور سر بھی نیزے پہ جائے گا. یہ سب باتیں بہت واضح تھیں. سید الشہداء نے اپنی مظلومیت کو اپنا ہتھیار بنایا. سید الشہداء کے پاس جو سب سے بڑی مشروعیت تھی, جو ان کے پاس لیجیٹیمیسی تھی, وہ رسول اللہ سے اپنا رشتہ تھا, اور وہ اقوال تھے جو اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہے تھے, الحسن والحسین امامان قاما او قعودا. حسن و حسین امام ہیں, چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں. ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ, انا منی حسین منی وانا من حسین. یہ تمام کلمات جو سید الشہداء کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے تھے وہ ان کے پاس مشروعیت کی دلیلیں تھیں. اور اس کے ساتھ پھر سید الشہداء کی اپنی مظلومیت, اور اس مظلومیت کے پیچھے جو بنیادی ترین عنصر تھا وہ صبر کا تھا, صبر کا عنصر. اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہم اللہ کے قوانین کو سمجھنے میں قاصر رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم صبر کے اندر کیا رکھا ہوا ہے پروردگار عالم نے. اگر صبر کوئی معمولی چیز ہوتی, کیوں سید الشہداء جب اپنی بہن سے الوداع کر رہے تھے تو فرمایا بہن صبر کرنا. سید الشہداء کو پتا ہے سب کچھ صبر کے ذریعے سے نصیب ہوگا, اور سوائے مظلومیت کے اوپر صبر کرنے کے اب کوئی اسلحہ نہیں بچا. جب تک کوئی اسلحہ موجود تھا سید الشہداء نے اس اسلحے کو استعمال کیا, لشکر تھا لشکر کو استعمال کیا. جب تک خود دم میں دم تھا, میں نے کل عرض کیا دو شمشیر سے سید الشہداء لڑ رہے تھے, تسلیم نہیں ہوئے تھے سید الشہداء. اور
ان سب کے ساتھ سید الشہداء ان تمام ہتھیاروں کے پیچھے جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کر رہے تھے وہ مظلومیت کا تھا، اللہ کی راہ میں بندگی کا تھا، کہ ہم بندگی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ کی راہ میں ایک دفعہ بھی اف نہیں کہیں گے، اس کے اوپر صبر کریں گے، اور جب صبر کریں گے خدا ان دشمنوں کے منصوبوں کو پامال کرے گا۔ کل میں نے کی خدمت میں عرض کیا کہ یزید ابن معاویہ اور عبید اللہ ابن زیاد کو اچھی طرح پتا تھا کہ ہم شہید کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کا جو ایک سٹیج تھا وہ یہ تھا کہ ہم اتنی بے احترامی کریں نعوذ باللہ تعالی کہ لوگ یہ کہیں کہ اگر حسین کا کوئی آسمانی تعلق تھا تو یہ کیوں ہوا۔ اب سید الشہداء اسی پہ صبر کر رہے تھے، اور صبر کرتے کرتے میں ایک اور مفہوم کی طرف آؤں گا جس کے اوپر ظاہر مجھے تقاریر کو اب ختم کرنا ہے آج کے دن کے لیے، اور کل سے انشاءاللہ یہ سلسلہ آج یہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ سید الشہداء نے اس معاملے میں کس پہ انحصار کیا، کیا دلائل سابقہ میں، اور ایک اور کوشچن جو اس کے ساتھ لگاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ خدا ہمیشہ دشمن کو موقع کیوں دیتا ہے۔ تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا، شب عاشور ہے، زیادہ تفصیل نہیں دینی ہے، تاکہ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری جگہوں پہ آپ پہنچ سکیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، محمد آل محمد۔ ایک مفہوم ہے جو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا کتنا خدا نے صبر کیا، کتنا خدا نے اس کو موقع دیا۔ اور میں بار بار اس کی تفسیر مختلف مقامات پہ عرض کرتا ہوں اور پھر تھوڑا سا عرض کرتا چلوں، کیوں خدا نے بارش نہیں برسائی اس دن؟ بارش برسا دیتا وہ آگ ہی بجھ جاتی، کیوں لکڑیوں میں آگ لگی؟ خدا نہ چاہتا لکڑیوں میں آگ نہ لگتی، لکڑیوں میں آگ بھی لگ گئی، جمع خفیر جمع بھی ہو گیا، آگ لگنے کے بعد خدا نے کوئی بارش نہیں برسائی، آگ بھڑک رہی تھی۔ منجنیک سے مثلا حضرت ابراہیم کو اگر پھینکا گیا تو خدا چاہتا تو کیا منجنیک میں کچھ اور تبدیلی نہیں کر سکتا تھا؟ نہ منجنیک کام کرتی، ہوا کو رخ تبدیل کر لیتا، کچھ اور کر لیتا، کچھ نہیں کیا، دیکھتا رہا۔ ہماری دانش میں، کم فہم لوگوں کی دانش میں، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، کیا دیکھتا رہا، کیا دیکھتا رہا کہ حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے، کیوں خدا نے دیر کی؟ حضرت ابراہیم کو آخر وقت تک جانے دیا آگ میں، آخر وقت تک آگ نہیں بجھائی، آخر وقت تک آگ نہیں بجھائی، آگ اپنی جگہ پہ رہی، صرف ایک معمولی سا کام کیا، آگ کو حکم دیا ہے کہ یہ ابراہیم کو نہ جلائے، بس بس دشمن کو پورا موقع دے دو۔ اور اس دوران میں ایک عجیب خوبصورت کام ہے جو ہر دفعہ ہوتا ہے حجت خدا کے معاملے میں، اور وہ یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے دین دینا ہے ان کو بھی تم لے کر آؤ گے، ہم نہیں لائیں گے۔ حضرت ابراہیم جب آگ سے صحیح و سالم نکلے تو وہ جتنے لوگ جو کھڑے تھے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کے منتقد ہو گئے، ان لوگوں کو کون لے کر آیا تھا؟ آیا حضرت ابراہیم نے بلایا تھا؟ نہیں، ان کو نمرود لایا تھا۔ بس یہ پورا منظر کس نے تیار کیا تھا؟ یہ پورا صحنہ، یہ پورا منظر نمرود نے تیار کیا تھا۔ اس نے ایڈورٹائزمنٹ کی، اس نے پبلک کو جمع کیا، اس نے آگ لگائی۔ اللہ نے آخر میں کیا کیا؟ کہا تم نے جو کرنا ہے کرو، اور میں آخر وقت تک تمہیں مہلت دیتا رہوں گا، کر لو جو کچھ کرنا ہے، جہاں تک لے جا سکے لے جاؤ۔ آخر میں صرف ایک کام کیا، کہا آگ نہیں جلائے گی، یا نار کونی بردن و سلام، بس۔ کیا خدا نے لشکر بھیجا؟ نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم جب ظالموں سے لڑنے لگتے ہیں تو لشکر نہیں بھیجتے، زمین و آسمان ہمارا لشکر، ہم کیوں لشکر بھیجیں گے؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بالکل یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آیا۔ فرعون نے کہا لوگوں کو جمع کرو، ساحروں کو فرعون لے کر آیا، لوگوں کو فرعون لے کر آیا، میدان اس نے تیار کیا، ساحروں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس خوف کے عالم میں کہ کہیں لوگ واقعا جادوگروں کے جادو میں پھنس نہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور کہا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، تم لاٹھی پھینک دو۔ اچھا، وہ جو لاٹھی پھینکی، نہ جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھیں وہ سانپ تھے، اور نہ وہ جو اللہ نے پھینکا تھا اس نے سانپوں کو نگلنا تھا، جب سانپ تھے ہی نہیں تو نکلے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، تخیلات تھے، ان تخیلات کے اندر اللہ نے لاٹھی بھگوائی اور معاملے کو ختم کر دیا۔ اچھا، اب پھر دوبارہ وہ جو لوگ کھڑے تھے وہ حضرت موسیٰ کے منتقد ہو گئے، ان لوگوں کو کون لے کے آیا تھا؟
فرعون لے کے آیا تھا؟
سارا منظر کس نے بنایا تھا؟
فرعون نے بنایا تھا.
اللہ کی حجت کی کوئی ساتھ تھا؟ کوئی ساتھ نہیں تھا. کس کی جیت ہوئی؟ حجت خدا کی. کس طرح ہوئی؟ کیا جادوگر سارے مر گئے؟ نہیں, کوئی نہیں مرا تھا, سب زندہ تھے, سب اپنے جادو کر رہے تھے, پھر بھی ہار گئے. ہمیشہ خدا یہی کرتا ہے. اور وہ یہ کام کیوں کرتا ہے؟ شاید اپنی حجت کا امتحان لیتا ہے, شاید لوگوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو جلدی وہ کرے گا جسے معاملہ نکلنے کا خوف ہوگا. ہمیں معاملہ نکلنے کا کوئی خوف نہیں, معاملہ کہیں نہیں جائے گا. بس حجت خدا کو صبر کا امتحان دینا پڑے گا. اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا جاتے تو یہ معجزہ نہیں ہونا تھا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان چھوڑ کے چلے جاتے تو یہ معجزہ نہیں ہونا تھا. اب آئیے سید الشہداء کے معاملے پر. آیا کربلا میں عاشور کے دن لاشا پامال ہوا ہے؟ ہوا ہے. اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ نہیں روکا. وہ سر آسیر ہوئے, بازاروں میں گئے, سب خدا نے دیکھا ہے. اور خدا دیکھتا رہا کہ خاندان حسین کہاں تک صبر کرے گا. اور جب یہ خاندان صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا, خدا نے کچھ نہیں کیا, صرف ایک کام کیا, سر حسین نے نیزے پر تلاوت کر دی. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم سب سے بڑی نشانی اللہ کی؟ یعنی سید الشہداء کا سر کہنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو میرا کٹا ہوا سر نشانی ہے خدا کی. اب دشمن کا منصوبہ ختم ہو گیا. دشمن کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ نہ کوئی خدا ہے, نہ اعوذ باللہ, نہ حسین کا خدا سے رابطہ, نہ اعوذ باللہ. سید الشہداء کے کٹے ہوئے سر میں جو تلاوت کی, تو دو چیزیں ثابت ہو گئیں, خدا بھی ہے اور خدا حسین کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے حسین حجت خدا ہے. اور یہ جتنے لوگ سامنے سید الشہداء کے مقابلے میں, یہ سب دشمن خدا ہیں. بس جیسے یہ چیز ثابت ہوئی, منظر تبدیل ہو گیا. کہاں یزید کی حکمت عملی یہ تھی کہ ہم ان کو نعوذ باللہ تعالی اتنی کم احترامی کی طرف لے جائیں گے کہ دنیا ان سے دور چلی جائے گی. عالم یہ ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد دفاع کرنے لگا کہ میں نے نہیں مارا تھا, عمر ابن سعد نے مارا. عمر ابن سعد نے کہا نہیں, میں نے نہیں مارا, تو نے حکم دیا تھا. ابھی تو یہ دو دن پہلے فتح کے شادیانے بجا رہے تھے, یہ تو تاشے بجا رہے تھے کہ ہم جیت گئے. پروردگار عالم نے یوں تبدیل کر لیا معاملے کو. عزیزان محترم, یہ جو یوں تبدیل کرنے میں دیر ہے, یہ ہمارا امتحان ہے. کون اس امتحان میں کامیاب ہوگا؟ اصل جو قوموں کے اندر مشکل ہے وہ بس یہیں پر ہے. دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم امتحان سے گزر جائیں گے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ جیسے سید الشہداء نے ارشاد فرمایا, وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُهُمْ النَّاسُ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ. اور فرمایا وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُهُمْ, لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا ہے, زبان کے اوپر گھومتا ہے. اس وقت تک چلتا ہے جب تک ان کی زندگی چلتی ہے, اور جب یہ بلاؤں میں پڑتے ہیں تو دیندار کم رہ جاتے ہیں. سید الشہداء نے تمام بلاؤں امتحانات کے اندر دینداری کر کے اللہ کی طرف سے معجزات رونما کروا دیا, اور ہم سب کو یہ درس دیا کہ تم اگر چاہتے ہو اللہ کی نصرت تمہیں ملے, تمہیں بلاؤں پہ صبر کرنا پڑے گا, تمہیں امتحانات سے گزرنا پڑے گا. اور ایسا نہیں ہوتا. ہمارا کیا عالم ہے؟ ہمارا یہ عالم ہے کہ اگر ابھی آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, تھوڑی سی مصیبت آ جائے آپ کے اوپر اس عزاداری کی وجہ سے, باہر نکلنے سے پہلے پہلے آپ اللہ سے کہنا شروع کر دیں گے خدا ہے تیرے حسین کے نام پر آئے تھے, اس مصیبت کو دور کر. سید الشہداء نے تو نہیں کہا کہ اللہ میں تیرے دین کے نام پہ آیا تھا, تو اس بلا کو دور کر. نہیں کہا. ہم اپنے عشق میں معاوضے کے قائل ہیں. سید الشہداء وہ عشق سکھانا چاہتے ہیں جس میں عشق خود معاوضہ ہے. اس کا عوض نہیں چاہیے, یہی عوض ہے. سید الشہداء یہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اور میں جتنا غور کیا چند نکات کو, میں اس بات پہ کنونس ہوتا چلا گیا کہ ہم اس مرحلے عشق کو نہیں سمجھ پا رہے. ایک مثال میں آپ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حضرت میسم تمار سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
حضرت میں سمجھ تمام محض حب علی کے نام پر سولی پہ چڑھے جائے، محض حب علی کے نام پر، اور کچھ نہیں تھا وہاں پر. اور میں جب یہاں پہنچتا ہوں کہ حضرت میں سمجھ تمام کی شہادت کہوں، میں ہمیشہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں سولی کا مفہوم عرض کر دوں. سولی کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان سے لفظ اردو میں منتقل ہوتے ہیں، مفاہیم تبدیل کر لیتے ہیں، ہم لوگ اردو والے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، عربی والے کو سوچتے ہی نہیں. عربی میں سولی، اردو میں سولی، ان دونوں میں بہت فرق ہے. اردو میں جس کو ہم سولی کہتے ہیں وہ کوئی پھانسی ہے. کتنی دیر میں انسان مرتا ہے؟ 3 منٹ یا 5 منٹ. اور حضرت میں سمجھتا مار سولی پہ کتنے دیر رہے تھے؟ 3 دن. جس کو ہم اردو میں سولی کہتے ہیں اس میں تو 5 منٹ میں موت ہو جاتی ہے بھائی. ہمارے یہاں سولی کسے کہتے ہیں؟ جس کو پھانسی بھی کہتے ہیں. ایک آدمی مثلاً ایک کنویں کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک تختہ ہوتا ہے، گردن میں اس کے بندھا بندھا ہوا ہوتا ہے. اس تختے کو جیسے ہی ہٹاتے ہیں وہ کنویں کے اندر لٹک جاتا ہے. اپنے وزن کے بوجھ سے اس کی گردن کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، بعض اوقات گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، وہ وہیں مر جاتا ہے. یا اس کا گلا پھنس جاتا ہے اور گلے کے پھندے کی وجہ سے اس کی سانس آنے بند ہو جاتی ہے. چند سیکنڈ کے اندر آکسیجن کی کمی کے نتیجے میں اس کے لنگس پھٹ جاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے. اس کو ہم سولی کہتے ہیں. اس میں مشکل سے 5 منٹ لگتے ہیں، مشکل سے 5 منٹ. اور ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ ویسے میں تمہار 3 دن سولی پر تھے. یہ کوشچن کیوں نہیں کیا کہ وہ سولی کیا تھی؟ ہم نے اہل بیت کی مظلومیت کو نہیں سمجھا اور نہ ان کے ماننے والوں کی مظلومیت کو سمجھا. اس خاطر میں ہمیشہ رک کے کہتا ہوں پہلے سولی کو سمجھو تاکہ سمجھ میں آئے میرے سمے تمار کا مقام کیا ہے. عربی زبان میں سولی اس کو کہتے تھے. ایک بلند درخت لیا جاتا تھا، کبھی درخت پہ پتے ہوتے تھے، کبھی اسے کاٹ کے صرف تنا نکال لیا جاتا تھا، اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. تنے کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس سے ایک ہائٹ مل جایا کرتی تھی. اس ہائٹ کے اوپر اس شخص کو باندھ دیا کرتے تھے جس کو سولی لگنی ہے. وہاں پہ اس کو باندھتے تھے اور وہ ایسے باندھتے تھے کہ وہ سورج کی ڈائریکشن پہ رہے، اور اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے وہیں پہ اونچائی کے اوپر باندھ دیا کرتے تھے، اور کمر میں ایک خنجر گھونپ دیتے تھے. کمر میں خنجر گھونپ دیتے تھے. اچھا، خنجر گھونپنے میں یہ ٹرک کی جاتی تھی کہ تھوڑا تھوڑا سا خون بہے، زیادہ نہ بہے. اب جتنی بندے میں طاقت ہوتی تھی اتنے دن میں مرتا تھا. اچھا، اس پہ شدت کو بڑھانے کے لیے ہر چند گھنٹے پر ایک اور زخم بڑھا دیتے تھے. اچھا، ایک خنجر گھونپا تھا، پھر دوسرا خنجر گھونپ دیں چند گھنٹے کے بعد. میں سمیت امار پہلے دن خنجر کے زخم سہتے رہے، دوسرے دن ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر سی دیے گئے تھے. ہاتھ پاؤں کاٹ کے چھوڑتے نہیں تھے، ورنہ تو 5 منٹ میں مر جائے گا. ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھال سی دیتے تھے تاکہ تکلیف رہے اور خون نہ بہے. یہ میں سمیت امار کے ساتھ ہوا ہے. تیسرے دن گردن کے پیچھے سے سوراخ کر کے زبان کھینچ لی تھی، اور ایک اور روایت کے مطابق منہ کے اندر گھوڑے کی طرح لگام لگا کے اس کو پیچھے سے باندھ دیا تھا تاکہ زبان نہ ہلا سکے. اور عزیزان محترم، میں تفصیل عرض کرتا چلوں، وہ جو لگام لگائی جاتی تھی یہ منہ کے اندر فکس ہو جایا کرتی تھی، اور اس کے اندر بیچ میں ایک نیڈل جاتی تھی، سوئی جاتی تھی، جو زبان کو چریتی بھی اندر چلی جاتی تھی، زبان کے اندر گھس جایا کرتی تھی. تو اس کی زبان کے اندر ایک سوئی گھسی بھی ہوتی تھی اور منہ یہاں سے بندھا ہوا ہوتا تھا. اس کو لگام کہتے تھے. میں سمے تمام نے سب سہا، اور ان سب کے پیچھے صرف ایک مطالبہ تھا، ایک دفعہ علی کو لان کر دو، نعوذ باللہ تعالی. میں سمے تمام نے کہا یہ نہیں کروں گا. یہ بھی اپنے مولا سے سیکھا تھا. مولا نے ایک دفعہ دیکھا اور کہا میں سمے تمام تمہاری کیا حالت ہوگی جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوگی مجھے لان کرو، تم لان کرو گے؟ کہا مولا میں کبھی نہیں کروں گا. کہا میں کبھی نہیں کروں گا. کہا تم نہیں کرو گے لیکن تمہیں امتحان سے گزرنا پڑے گا. کہا مولا میں امتحان دوں گا. کہا تمہیں سولی پہ چڑھنا پڑے گا. کہا مولا مجھے قبول ہے. کہا دوسرے دن ہاتھ کٹیں گے. کہا مجھے قبول ہے. کہا تیسرے دن لگام لگے گی. کہا بھی قبول ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں. یہ میرے سمے تمار ہے. یہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی ہیں. میرے سمے تمار کی عظمت پہ درود بھیجو محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک لمحے کو سوچئے گا، میں سمیت عمار کو پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر میں سمیت عمار پہلے دن سولی کے اوپر جاتے اور کہتے مولا مجھے نجات دے دیں، مولا امیر مومنی نے بچانا تھا یا نہیں بچانا تھا؟ سیکنڈ نہیں لگنے تھے، بچا دیتے. کیوں میں سمیت عمار نے نہیں کہا مولا مجھے بچائے؟ شاید میں میرا جیسا آدمی اپنی گناہگار زبان کے ساتھ کبھی کہے یا علی مدد، شاید مجھے نصرت نہ ملے. البتہ مولا کا در کریم ہے، گناہگار کو بھی نصرت دے دیتے. سمیت عمار کی پاکیزہ زبان اگر ایک دفعہ کہہ دیتی یا علی مدد، آیا نصرت نہیں ملنی تھی؟ قطعاً نصرت ملنی تھی. عزیزان محترم، ہم اور آپ ایسے ہیں، اگر میرے سامنے کسی کو کوئی مارے اور کہ میں تمہاری وجہ سے مار رہا ہوں، تو میں کہوں گا میں اس کا ساتھ دوں گا کیونکہ میری وجہ سے پٹ رہا ہے. کیا مولا کا دل نہیں چاہتا ہوگا ایک دفعہ میسم کہہ دے مولا مجھے اتارے، میں فوراً اتار دوں گا؟ کیوں میسم نے نہیں کہا مولا مجھے اتارے؟ کیوں؟ میسم کو پتا تھا میں یہ جو تکلیف سہ رہا ہوں اس کے مقابلے میں مولا کا نام بلند کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں پھر میں تکلیف سہ لوں گا. آیا ہم ہیں ایسے؟ کبھی تکلیف سہنی پڑتی ہے اہل بیت کے نام پر، فوراً کیا کرتے ہیں؟ ان سے عوض مانگتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں نے آپ کے نام پہ تکلیف سہی کی، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ بھائی میں سمیت عمار نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ عشق میں اپنے اس جگہ پہ موجود تھے، انہوں نے کہا میں عشق کا معاوضہ نہیں لوں گا، میں اپنے عشق کو آگے بڑھاؤں گا. ہم لوگ فوراً معاوضہ طلب کرتے ہیں، اس خاطر ہمارے درجات کم ہیں، اس خاطر ہمارے درجات کم ہیں. جو مصیبتیں سہتا رہے اہل بیت کے نام پر اور آہ نہ کرے، اس کا درجہ بلند ہوگا. نہ کہے اہل بیت سے میں نے آپ کی خاطر مصیبت اٹھائی، اگر کہے گا نصرت مل جائے گی، مدد مل جائے گی، اس میں کوئی حقارت نہیں ہے، اس میں کوئی پستی نہیں ہے، سب کچھ صحیح ہے. لیکن اگر اور بلند مقام چاہیے تو صبر کرنا پڑے گا. اذان محترم، ہم سعید الشہدا کے پیغام کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، دو تین چیزیں ہمارے اندر فوراً ہونی چاہیے، اور میں آپ لوگوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ہمت کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلی بات، نظریے کے اعتبار سے ہمارے پاس سید الشہدا کا نظریہ ہونا چاہیے. جو جوان تربیت یافتہ نہیں ہے نظریے کی حد میں، وہ شہادت کا وہ معیار حاصل نہیں کر پائیں گے. لہذا میں پہلے اپنے عقائد کے اندر، اپنے اصول کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر